بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگ، دنیا ہو یا آخرت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ عام طور پر اس کے گناہوں کا وبال ہوتا ہے، خبر میں بھی اور قیامت کے دن اور جہنم میں جو عذاب ہے وہ بھی گناہوں کی وجہ سے، اور دنیا میں بھی جو وبال ہے یا جو عذاب ہے یا جو تکلیف ہے یا جو مصیبت ہے یا جو پریشانی ہے وہ بھی گناہوں کی وجہ سے، اور آج کل عالم اسلام پر جو کافروں کا غلبہ ہے اور پاکستان میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہماری شامت اعمال ہے، اس لیے اس طرف بھی ہمیں خاص اور فوری توجہ کی ضرورت ہے. حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی جامع اور بہت ہی پیارا ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے جس کا نام جزاء الاعمال ہے. یہ الگ سے بھی ملتا ہے اور ایک کتاب ہے اصلاحی نصاب، جیسے تبلیغی نصاب ہے جس کو آج کل فضائل اعمال کہتے ہیں، ایسے ایک اصلاحی نصاب ہے. اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً 11 رسالے جمع ہیں، ان میں ایک رسالہ جزاء الاعمال بھی ہے. اس وقت اس رسالے کے پڑھنے کی ضرورت ہے. خود بھی پڑھے اور ہر شخص اس کا مطالعہ کرے اور گھر والوں کو یہ پڑھ کے سنائے. موجودہ حالات میں خاص طور سے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اور کئی مرتبہ میں یاد کر چکا ہوں کہ ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد کوئی خطاب یا تقریر نہیں ہے بلکہ اپنا جائزہ لینا. اور جائزہ لے کر کے ہمارے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں, کیا کیا کمزوریاں ہیں, کیا کیا گناہ ہم سے ہو رہے ہیں, ان کی اصلاح. ہمارا مقصد یہاں جمع ہونے کے بس اس لیے کبھی کسی نیک کام کا بیان کیا جاتا ہے تاکہ اسے اختیار کرے, کبھی کسی گناہ کا قدر تفصیلی تذکرہ ہوتا ہے تاکہ اس سے بچے, کبھی کسی کتاب کا بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ اس کا مطالعہ کرے. تو جب کسی کتاب کے بارے میں کہا جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو حاصل کر کے اس کو پڑھیں, اس کا مطالعہ کریں. اس کا مطالعہ موجودہ حالات میں بہت ہی انشاءاللہ نافع و مفید ہو. تم گناہوں سے نہ بچنے کی عام طور پر تین وجہ ہوتی ہیں. ایک تو اس وجہ سے کہ آدمی کو کسی گناہ کا گناہ ہونا ہی معلوم نہیں, کسی کو گناہ کا گناہ ہونا ہی معلوم نہیں اس لیے گناہ کر رہا ہے. بہت سے مسلمان مرد اور ویسے بھی پھر دین سے بے خبر ہونے کی وجہ سے, دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو گناہوں کا گناہ ہونا معلوم ہی نہیں, جس کی وجہ سے وہ بہت سے گناہوں میں مبتلا ہے اور اپنے خیال میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو کوئی گناہ نہیں کر رہے حالانکہ بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں. ایک تو یہ وجہ ہوتی. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے گناہ ہونا تو معلوم ہے لیکن گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں, گناہ کر لیا پرواہ نہیں, گناہ کر لیا دل اس کا میلا نہیں ہوتا. یہ صورت زیادہ تر پائی جاتی, اکثر یہ صورت پائی جاتی کہ بہت سے مسلمان مرد عورت ہیں, نمازی ہیں, حاجی ہیں, رمضان کے روزے رکھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, لیکن وہ بھی بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں. جب ٹی وی دیکھنا کتنا عام ہے حالانکہ اس میں بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں, بدنگاہی اس کے اندر ہوتی ہے, بے پردگی اس میں ہوتی ہے, فحش مناظر اس کے اندر ہوتے ہیں, گانا اس کے اندر ہوتا ہے, ڈانس ناچ اس میں ہوتا ہے, فلمیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں, ڈرامے اس کے اوپر ہوتے ہیں, کتنے بڑے بڑے گناہ اس کے اوپر دیکھے اور دکھائے جاتے ہیں, سنے اور سنائے جاتے ہیں. لیکن دیکھو کتنے مسلمان ہیں جو ٹی وی دیکھتے. اب بچنے والے تو نام کے بھی نہیں, جو بچنے والے ہیں وہ تو کسی شمار میں بھی نہیں ہیں. اب تو شمار ان کا ہے جو دیکھنے والے, اکثریت دیکھنے والوں میں. لیکن اس کو گناہ سمجھنے والے کتنے ہیں بتاؤ؟ جتنے دیکھنے والے ہیں ان میں سے کوئی ایک مشکل سے ملے گا آپ کو جو یہ کہے گا ہاں بھائی یہ ہے گناہ. ورنہ اکثر اس کو گناہ نہیں سمجھتا. اسی طرح عورتوں کی بے پردگی کتنی عام ہے, ساری دنیا میں یہ گناہ عام ہو چکا. اور جو شرعی پردہ کرنے والی عورتیں وہ تو شاذ و نادر ہیں, ان کی تعداد تو نہ ہونے کے برابر ہے, یعنی بے پردہ عورتوں کے مقابلے میں ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. پر ہمارے ہندو پاک میں تو کچھ پردہ نظر بھی آتا ہے, مغربی ممالک میں یا ترقی یافتہ ممالک میں جا کے دیکھو تو وہاں تو پردہ نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے. جیسے مرد رہتا ہے بالکل اسی طرح عورت بھی رہتی ہے, بس معمولی سا لباس میں فرق ہے یا قدرتی بناوٹ کا فرق ہے, اور کوئی فرق نہیں, نہ برقع نہ چادر نہ دوپٹہ کچھ بھی نہیں. تو جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ان میں کتنی عورتیں آپ کو ایسی ملیں گی جو سمجھیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. گناہ سمجھنے والی عورتیں بہت کم ہوں, زیادہ تر تو بے خوف و خطر اس گناہ کرنے والی ہیں. بعض تو کہتی ہیں کہ قرآن حدیث میں کہیں پردے حکم نہیں, علیہ السلام حالانکہ ہے, یعنی یہ سب مولویوں نے اپنی طرف سے بنایا, اللہ اس کے رسول نے کوئی حکم نہیں دیا عورتوں کو پردہ کرنے کا. یہ ایسے غلط اور جھوٹ ہے جیسے کوئی کہے کہ نماز کا حکم مولویوں نے بنایا, اللہ اس کے رسول نے کوئی حکم نہیں دیا, جیسے یہ غلط ہے ایسے یہ بھی غلط. داڑھی منڈانا پوری دنیا میں گناہ پایا جاتا ہے, اور مسلمانوں کی بات ہو رہی کہ مسلمان داڑھی منڈاتے ہیں, کتنے ان کے اندر جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, اور ہم گناہ سمجھ کر رہے ہیں تو ہمیں اس گناہ کو چھوڑنا چاہیے. سو میں مشکل سے کوئی ایک ہوگا جو یہ کہے گا کہ ہاں بھائی میں گناہ کر رہا ہوں, مجھ سے غلطی ہو رہی ہے, میں بچوں, ورنہ بس اسے گناہ نہیں سمجھتا. ہندوستان کے اندر ایک شاعر گزرا ہے, صوفی شاعر, اس کا لقب تھا صوفی, اشعار میں وہ صوفی کا لفظ استعمال کرتا تھا بطور لقب کے. اور اتفاق سے اس کا کلام بھی بڑا عارفانہ ہوتا تھا اور صوفیانہ ہی ہوتا تھا. اور اس زمانے کا واقعہ جب ہندوستان کے اندر فارسی زبان سرکاری زبان تھی, عام لوگ بھی فارسی کے ماہر ہوتے تھے, شاعر تو ہوتے ہی تھے, تو یہ صوفی شاعر فارسی میں کلام بھی کہتا تھا, فارسی میں اس کے اشعار بھی ہوتے تھے جو بڑے عارفانہ اور صوفیانہ ہوتے تھے. اس کا وہ کلام فارسی کا ہندوستان پہنچ گیا, ہندوستان سے ایران پہنچ گیا, اور ایرانی تو اصل فارسی, ان کی تو اصل زبان فارسی. انہوں نے جب صوفی شاعر کا فارسی کلام پڑھا تو بڑے متاثر ہوئے, ان پر اس کا بڑا اثر ہوا, اور انہوں نے اتنا اثر لیا کہ ان کا دل چاہ کے اس شاعر سے تو ملنا چاہیے, عشرت سے ملنا چاہیے. جس کا کلام اتنا اونچا ہے وہ کتنا اونچا ہوگا, یہ ان کے ذہن میں آتا, جس شخص کا کلام اتنا اونچا ہے صاحب کلام کتنا بلند اور اونچا ہوا, وہ کتنا بڑا صوفی اور اللہ والا ہو, یہ ان کے ذہن میں آیا. تو ایک ایرانی صوفی شاعر سے ملنے کے لیے ایران سے اس نے سفر کیا, وہ سفر کر کے دہلی پہنچے, وہاں جا کر کے اس کا اتا پتا معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو دہلی کے مضافات میں کسی دیہات کے اندر رہتا ہے. پوچھتے پوچھتے وہ دیہات میں پہنچ گیا, وہاں پہنچ کر گھر کا پتہ معلوم کیا, لوگوں نے پتہ بتا دیا. یہ ایرانی گھر پہ پہنچ گیا, دستک دی, تو صوفی صاحب گھر میں نہیں تھے. انہوں نے بتایا کہ میں ایران سے آیا ہوں اور اسے ملنے کے لیے آیا ہوں. کہاں ہے؟ انہوں نے کہا حجام کی دکان پر گئے ہیں داڑھی منڈوانے کے لیے. اسے دکان کا پتہ معلوم کیا تو گاؤں میں دکان کا پتہ چلنا کیا مشکل کام. تھوڑی دیر میں یہ دکان میں پہنچ گئے. جو ہی دکان میں داخل ہوئے تو دکاندار سے پوچھا کہ صوفی صاحب کون ہے؟ تو صوفی صاحب جو تھے صوفی شاعر جو تھے وہ اس کو داڑھی منڈوا رہے تھے اور ان کے رخسار پہ نائی پر جام اس طرح پھیر رہا تھا. وہ تو عقیدت کا پہاڑ لے کر کے آیا تھا اور یہ سمجھ کے آیا تھا کہ پتہ نہیں کتنا اللہ والا کیسا بزرگ آدمی ہوگا جس کا کلام اتنا اونچا ہو, اس کا حال کتنا بلند ہوگا, وہ خود کتنا اونچا ہوگا. یہاں دیکھا کہ وہ بالکل ہی نیچا ہے اور داڑھی منڈا رہا. تو اس نے ایک دم بے ساختہ کہا ریشمی تراشی, ارے جناب آپ داڑھی منڈوا. تو اس کو کیا معلوم تھا کہ میرا بہت عقیدہ ہے. اس نے اپنے ایسی آمیانہ انداز میں جواب دیا, بھلے ریشمی تراشم ولیکن دلے کثیر علی میں خراشم. ہاں میں اپنی داڑھی منڈا رہا ہوں, کسی دل تو نہیں سیدھا. تو ایرانی نے کہا آرے آرے دل رسول اللہ میں تراشی صلی اللہ علیہ وسلم. ارے ظالم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چیر رہا, تیرے اس طرح پھیرنے کی وجہ سے حضور کی سنت پامال ہو رہی ہے, حضور کا دل دکھ رہا. جب اس نے یہ بات کہی تو وہ تو دل سے عقیدت کے ساتھ آیا تھا نا, تو یہ بات بھی اس کے دل سے نکلی اور جو بات دل سے نکلتی ہے وہ ضرور اثر کرتی ہے. تو اس کی یہ بات اس صوفی شاعر کے دل سے پار ہو گئی. اس نے جو یہ سنا کہ واقعی میرے اس فعل سے تو سرکار دو عالم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی ہے, تو اس نے فوراً داڑھی منڈا کر توبہ کر دی. اور بزبان حال اس نے کہا کہ جزاک اللہ کے چشم انداز کر دی, مرحبا جانے جا ہم راز کر دی. جزاک اللہ کے چشم انداز کر دی, مرحبا جانے جا ہم راز کر دی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ میری آنکھیں کھول دی اور میں اللہ تعالیٰ سے میرا رشتہ ٹوٹا ہوا تم نے جوڑ دیا. تو دیکھیے اس ایرانی کے آنے کی وجہ سے اللہ نے اس صوفی شاعر کو توبہ کی توفیق دے دی, ورنہ تو کلام تو اتنا اونچا لیکن حال یہ کہ داڑھی منڈا رہے. آج کتنے مسلمان ہیں جو داڑھی منڈاتے اور روزانہ شو کرتے. اس وقت تک آفس نہیں جاتے جب تک کہ سویرے پہلے داڑھی نہ مونڈ لے. لیکن گناہ سمجھنے والے کہاں؟ اگر گناہ سمجھتے تو گناہ نہ کرتے. روزانہ گناہوں کرنا اس کو گناہ نہ سمجھنے کی علامت ہے. ایسی شلوار مردوں کا ٹخنوں سے نیچے رکھنا بڑا گناہ ہے اور یہ مشہور اور معروف گناہ ہے. لیکن جتنا یہ مشہور و معروف گناہ ہے اتنا ہی زیادہ اس کا چلن ہے, اتنی کثرت سے گناہ پایا جاتا ہے. جو انگریز تعلیم یافتہ ان کے اندر بیچاروں کے رات دن یہ گناہ ہے, لیکن جو دیندار ہیں ان میں بھی بہت سے اس گناہ کے اندر مبتلا رہتے ہیں, وہ بھی اس گناہ کرتے رہے. ایسا نہیں ہے کہ جہاں بھی مسلمانوں کو دیکھو سلوار ٹکنے سے اوپر ہے, ایسا نظر نہیں ہے نہ عرب میں نہ عجم میں. جہاں دیکھو بس شلوار ٹکنے سے نیچے, جہاں دیکھو شلوار ٹکنے سے نیچے, جہاں دیکھو تیمہ ٹکنے سے نیچے, جہاں دیکھو چوکا ٹکنے سے نیچے. پتلون تو ہوتی ہی نیچے. تو یہ گناہ بھی کتنا عام ہے. ایسے سارے گناہوں کا حال تقریباً جھوٹ کو دیکھ لو, غیبت کو دیکھ لو, بدنگاہی کو دیکھ لو, گانا گانے گانا سننے کو دیکھ لو, کہ محلے محلے گلی گلی بازار گانوں کی آواز سے گونج رہے. کم تولنا کم ناپنا عام ہے. ایسی نماز نہ پڑھنے والے بھی تو کتنے ہیں, کتنے مسلمان مرد ہیں ایسے اور کتنی مسلمان عورتیں ہیں ایسی نمازیں نہیں پڑھتے. جو پڑھتے ہیں ان میں فجر کی نماز پڑھنے والے کتنے, اکثر فجر کی نماز قضا کرنے والے. جب چاہے اس کا مشاہدہ کر لو کہ کسی مسجد میں جا کے دیکھ لو کہ عشاء میں کتنی صف ہے, فجر میں کتنی صف ہے. اگر عشاء میں 3 صف ہے تو فجر میں 3 آدمی ہوں گے اللہ ماشاء اللہ. اور بھائی 3 صفوں میں سے چلو 3 نہیں 5 آ گئے, 5 نہیں 10 آ گئے, باقی 2.5 صف کہاں گئی. وہ بستروں پر آرام فرمائے, اس پر نکلنے کے بعد اٹھیں گے. لیکن اس کو گناہ سمجھنے والے کیا ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ گناہ تو معلوم ہے کہ واقعی گناہ ہے, لیکن گناہ کو گناہ سمجھنے والے کتنے ہیں وہ بہت. اگر گناہ گناہ سمجھتے تو فکر ہوتی, بچنے کا اہتمام ہوتا, توبہ کرتے, استغفار کرتے, معافی مانگتے, بچنے کی کوشش کرتے. لیکن گناہ کو معمولی سمجھا ہوا ہے. وہ گناہ کو معمولی سمجھنے میں دراصل گناہوں کی کثرت اس کی وجہ ہے. جب کوئی سا گناہ آدمی پہلی مرتبہ کرتا ہے تو اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. میں نے بہت غلط کیا, بہت برا کیا, بہت ہی میں نے تو غلط کام کیا. لیکن دوسری مرتبہ میں اس کا اثر کم ہوتا ہے, تیسری مرتبہ اس سے اثر کم ہوتا ہے, چوتھی مرتبہ اس سے بھی اثر کم ہوتا ہے, اور جب عادت ہو جاتی ہے تو پھر آدمی پرواہ نہیں ہوتی. زیادہ تر کہلیت یہ ہے کہ ہم لوگ تقریباً سارے گناہوں کے عادی بن گئے. عادی بننے کی وجہ سے معلوم ہے کہ گناہ ہے, سمجھتے ہیں گناہ ہے, لیکن اس گناہ کا گناہ ہونے کی اہمیت جو ہے وہ دلوں سے نکل گئی. اور یہ یادوں کو گناہ کرنے کا بہت بڑا نقصان ہے, بہت بڑا وبال ہے جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اور یہ گناہوں کی عادت ترک کرنے سے ہوگا. یعنی جو گناہ چھوڑ دیں گے تو پھر انشاءاللہ دوبارہ حالت صحیح ہو جائے گی, پھر گناہ کریں گے تو گناہ کرنا مشکل معلوم ہوگا, وہ کر بھی لیں گے تو بہت زیادہ اس کے اندر ندامت اور احساس پیدا ہوگا, معافی ہوگی, دل سے توبہ ہوگی وغیرہ وغیرہ. اور تیسری وجہ یہ ہے, گناہوں کی کثرت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ گناہوں کا وبال معلوم ہے. گناہ کرنے سے دنیا میں کیا کیا نقصانات آتے ہیں وہ معلوم نہیں ہے, اور آخرت میں گناہوں کا کیا کیا عذاب اور وبال ہے وہ معلوم نہیں ہے. اس وجہ سے گناہ ہوتے ہیں. اجمالی طور پر تو معلوم ہے کہ یہاں پہ گناہ کا بڑا نقصان ہے, دنیا میں بھی اس کا بڑا نقصان ہے, آخرت میں بڑا نقصان ہے, لیکن قدر تفصیل سے اس کا نقصان معلوم نہیں. اس نقصان کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بھی گناہوں کے اندر جرات پیدا ہو گئی. اس رسالے کے پڑھنے سے انشاءاللہ جنوں باتیں معلوم ہوئی. اس میں حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے گناہوں کے دنیاوی نقصانات بھی الگ الگ بیان فرمائے, اور آخرت کے نقصانات کی بھی اور آخرت کے عذاب اور وبال کی بھی وضاحت فرمائی. اس لیے اس کے مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے. جو آیت میں نے تلاوت کی تھی اس میں بھی اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تم کو جو مصیبت بھی پیش آتی ہے فبما کسبت ایدیکم وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے, تمہارے اپنے گناہ ہوتے ہیں, تمہاری اپنی بدعمالیاں ہوتی ہیں, اس کے نتیجے میں مصیبت آتی ہے. بھائی افغان کثیر اور بہت سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ خود ہی معاف فرما دیا. یعنی صغیرہ گناہ تو اللہ تعالیٰ بہانے بہانے سے معاف فرما دیا, اور کبیرہ گناہوں کی معافی کا بہت ہی آسان راستہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ, اور وہ سچی توبہ ہے. اور سچی توبہ ہر وقت ہر مسلمان مرد عورت کے اختیار میں, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے قیامت تک کے لیے. جب چاہے جس وقت چاہے بندہ توبہ کی شرائط پوری کرے اور اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی کروا دے, بخشش کرا دے, تو توبہ میں کوئی مشکل کام نہیں, بہت ہی آسان ہے. تو گویا گناہوں کی معافی بہت ہی آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے گناہ صغیرہ کی معافی کے بہانے تو ایسے بنائے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہی ان کا تقاضا ہے, بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو ایسا معاف کرنے کا ذریعہ بنایا. مثلا کسی مومن کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو اس میں معاف ہو جائے, گناہ معاف ہو جائے. کوئی صدمہ پیش آ جائے تو گناہ معاف ہو جائے. بخار آ جائے تو اس میں گناہ ایسے جھڑنے لگتے ہیں جیسے کہ موسم خدا میں درد کے پتے جھڑتے ہیں. ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھو, مطلب فجر کی نماز پڑھی اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھو, تو فجر سے لے کر ظہر تک درمیان میں جتنے صغیرہ گناہ ہے سب معاف ہو جاتے. پھر ظہر سے عصر تک کسی طرح, پھر عصر سے مغرب تک کسی طرح, پھر مغرب سے عشاء تک کسی طرح, عشاء سے فجر تک کسی طرح. پھر حدیث میں اس کی مثال بیان کی گئی کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گھر کے سامنے پانی کی نہر بہ رہی ہو, جتنے پانچ مرتبہ غسل کرے. اب نے فرمایا بتاؤ اس کے جسم پر محل رہے گی ظاہر نہیں رہے گی. تو اسی طرح پانچ نمازیں پڑھنے والے کے بھی صغیرہ گناہ بالکل معاف ہو جاتے ہیں اور وہ ان سے پاک ہو جاتا ہے. جیسے پانچ مرتبہ نہر میں نہانے سے جسمانی محل کچھ باقی نہیں رہتا, پانچ نمازیں پڑھنے سے روحانی محل کچھ باقی نہیں رہتا. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک جمعے کو دوسرے جمعے کے لیے کفارہ بنایا. جمعے کی نماز پڑھی, اس بعد پورا ہفتہ گزرا, پھر دوسرا جمعہ آیا تو دوسرا جمعہ پڑھنے سے پچھلے جمعے سے جمعے تک جتنے صغیرہ گناہ ہوئے ہیں معاف ہو جائیں گے. اسی طرح اللہ پاک نے ایک رمضان کو دوسرے رمضان تک کے لیے درمیان کی مدت کے لیے کفارہ بنایا. ایک رمضان گزر گیا, اب اس کے بعد پھر رمضان شوال ذی الحجہ محرم سفر آیا, رمضان تک اس سے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوں گے رمضان آنے پہ سارے معاف ہو جائیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, ان کی عنایت ہے, محض ان کا فضل ہے, ان کا کرم ہے, اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں, رحمان و رحیم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وضو بھی انسان کے لیے کفارہ ہے, یعنی وضو کرنے سے بھی آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب آدمی ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ نکل جاتے ہیں, کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں, ناک میں پانی دیتا ہے تو ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں, چہرہ دھوتا ہے تو چہرے گناہ نکل جاتے ہیں, ہاتھ دھوتا ہے کونوں تک تو گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے, اور پیر دھوتا ہے تو پیروں گناہ نکل جاتے ہیں, مسا کرتا ہے تو سر کے گناہ نکل جاتے ہیں. اور علماء نے فرمایا ہے کہ اگر سنت کے مطابق وضو کرے تو سر سے پیر سے گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے, اور اگر خلاف سنت وضو کرے تو بس آزائے وضو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. مراد گناہ سمجھنا. تو کہتے ہیں رحمت ایک بہانہ میں جو ہے, اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی, یہ تو بہانے ہی بہانے ہیں. اور جناب اگر کوئی گناہ کبیرہ کر بیٹھے تو بول تو گناہ کبیرہ کم ہے, گو آج کل ہمارے کبیرہ گناہ بھی بہت ہے, بلکہ علماء فرماتے ہیں ہمارے تو صغیرہ بھی کبیرہ ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ جب آدمی صغیرہ کو صغیرہ نہ سمجھے, یہ صغیرہ کرنے کا عادی بن جائے تو وہ بھی کبیرہ بن جائے. تو ایک لحاظ سے ہمارے تو صغیرہ بھی کبیرہ ہے اور کبیرہ بھی بہت ہے. تو بھائی توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا, توبہ کرنا تو کوئی مشکل نہیں, مشکل کام نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ توبہ کرنے پر اتنے خوش ہوتے ہیں, حالانکہ ہمارا بھلا ہو رہا ہے, اس کے اندر ہم نے غلطی کی ہے, ہم نے غلط قدم اٹھایا ہے, ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کی, عاجزی کرنے کی, معافی مانگنے کی, توبہ کرنے کی. لیکن اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. حدیث میں اس کا ایک واقعہ بیان فرمایا گیا, جس میں خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ گناہ سے توبہ کرنے والے سے اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسے کہ ایک آدمی سفر میں ہے. اس زمانہ وہ ہے جب ریل گاڑیوں میں سفر نہیں ہوتا تھا, اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا. اس کا کھانے کا, پینے کا, پہننے کا, سفر کا سارا سامان, ہر چیز اونٹ کے اوپر رکھی ہوئی, اور سفر بھی ریگستان پر, لک و دک میدان ہے, دور تک نہ آدم نہ آدم زاد, نہ پانی نہ پانی قطرہ, چاروں طرف ریگستان, اور اس کو طے کرنا سوائے اونٹ کے آسان نہیں, کیونکہ وہ ریگستان کا جہاز ہے, وہ اس کے اوپر سوار ہے اور اپنا یہ سفر کر رہا ہے. چلتے چلتے آرام لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی, آپ کھلتی ہے, دیکھتا ہے اونٹ غائب, اونٹ معلوم نہیں کہاں چلے گی. دائیں بھی دیکھتا ہے, بائیں بھی دیکھتا ہے, آگے بھی دیکھتا ہے, پیچھے بھی دیکھتا ہے, جہاں تک نظر جاتی ہے نظر دوڑاتا ہے, دور دور کہیں اونٹ کا نام و نشان نہیں. وہ یہ صورت حال دیکھ کر کے پریشان ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی سے مایوس ہو کر کے موت کا انتظار کرنے کے لیے وہیں بیٹھ جاتا ہے جہاں پر وہ لیٹا تھا, کہ اب تو بس میں مروں گا اور کچھ نہیں, زندگی یہاں پر نہ کھانے کو ہے, نہ پینے کو ہے, نہ میں پیدل جا سکتا ہوں, نہ آ سکتا ہوں, نہ کوئی ہے جس کے ساتھ میں چلا جاؤں. اب میرے لیے سوائے مرنے کے اور کوئی راستہ نہیں. بس وہ اسی موت کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے, گردن جھکائے بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے کہ کب موت آئے گی, کب موت آئے گی, کب میں مروں گا, کب میں مروں گا. اچانک نظر اٹھا کے دیکھتا ہے تو اونٹنی برابر میں پڑی. آپ فرماتے ہیں بتاؤ اسے کیسے خوشی ہوگی, اس کی خوشی کو انتہا نہیں ہوگی. چلے گئے اس کو, اس کی تو اس کو تو دوبارہ زندگی مل گئی, جان میں جان آ گئی, کھانا بھی آ گیا, پینا بھی آ گیا, سواری بھی مل گئی, راستہ بھی بآسانی ان شاء اللہ طے ہوگا. آپ نے فرمایا جس طرح اس کو اس اونٹنے کے ملنے پر بے انتہا خوشی ہوگی, اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے. اس توبہ کی تو ہمیں روزمرہ ضرورت ہے, کیونکہ ہم سے گناہ تو روزہ نہیں ہوتے, کسی وقت بھی کر لیں, نمازوں کے بعد کر لیں, چلتے چلتے کر لیں, لیٹے لیٹے کر لیں, جب خیال آ جائے اسی وقت کر لیں. اللہ تعالیٰ کی رضا پا لیں, اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں, راضی بھی ہوتے ہیں, معاف بھی فرماتے ہیں. ایک صحابی آپ کی خدمت میں آئے اور کہا ہائے گناہ ہو گیا, ہائے گناہ ہو گیا, ہائے گناہ ہو گیا. آپ نے فرمایا کہو تین دفعہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، میں کہا جاؤ بس معاف ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. بس وہ یہ بھی سمجھتے ہیں بےچارے کہ ہمارے گناہ تو اتنے ہیں یا ہمارے گناہ تو ایسے بڑے بڑے ہیں یا اتنے خطرناک ہیں کہ ان کی معافی نہیں ہو سکتی. توبہ بالکل غلط ہے. کتنے ہی ہمارے گناہ، چاہے گناہوں کے پہاڑ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ایک ذرے کے سامنے کچھ نہیں. ہم تو کیا اولین و آخرین جمع ہو جائیں، اولین و آخرین، جتنے اب سے پہلے گزرے، جتنے اب موجود ہیں، جتنے قیامت تک آئیں گے سارے موجود ہوں اور سارے ہر قسم کے سارے گناہ کر لیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت سے ایک قطرہ ٹپکا دیں تو سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ کی رحمت میں وہ کمی نہیں ہے. سب کے گناہ ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تو ہمارے اپنے گناہ کے ان کے سامنے کیا ہوں گے؟ کبھی بھی اپنے گناہوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی اپنے گناہوں سے ناامید نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے گناہ تو معاف نہیں ہو سکتے. ہمارے بھی، ہمارے دوست احباب کے بھی، ہمارے جملہ متعلقین متوسلین کے بھی، تمام مسلمان مردوں عورتوں کے بھی سارے گناہ معاف ہو گئے. بس یہ ہے کہ دل سے توبہ ہو، معافی دل سے ہو، بس یہ ضروری ہے. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آج توبہ کر لیں گے تو پھر کل دوبارہ گناہ ہو جائے گا، فائدہ کیا ہوا اس توبہ کا؟ اس وجہ سے بعض لوگ توبہ نہیں کرتے تو ان کو تو پہلے سے اندازہ ہے کہ گناہ تو ہم سے ہوگا. ان کا یہ سمجھنا کہ گناہ آئندہ ہوگا یا توبہ بیکار ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی شیطان کا توبہ ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کپڑے پہنتے ہیں، نہیں پہنتے، کوئی روزانہ کپڑے بدلتا ہے، کوئی دو دن میں بدلتا ہے، کوئی تین دن میں بدلتا ہے، کوئی ہفتے میں بدلتا ہے، بدلتے نہیں بدلتے. تو کبھی کسی کو دیکھا کہ بھائی کپڑے تو یار میلے ہو، چھوڑو کون پہنے، روزانہ ان کو دھلواؤ، روزانہ دھلواؤ، کون دھلوائے، چھوڑو پہنتے نہ میلے ہوں گے، نہ پہنیں گے نہ میلے ہوں گے. کبھی کسی کو سنا ہے ایسے؟ بچپن سے پہنتے آ رہے، مرتے دم تک پہنتے ہیں سب، اور جو روزانہ اتارتے ہیں اور روزانہ دھلواتے ہیں، ورنہ ان کے کسی کے دوسرے سے دھلتے ہیں، کسی تیسرے سے دھلتے ہیں، کسی چودہ دن تک، کسی ہفتے میں ایک مرتبہ دھلتے ہیں ہی دھلتے ہیں. کبھی کسی نے کہا کہ بھائی کیا فائدہ ہے ایسے کپڑے پہننے سے جو میلے ہو جائیں؟ تو بھائی جیسے جسم کے کپڑوں کے لیے صابن میل دور کرنے کے لیے، ایسے جسم کے اور روح کے گناہوں کی میل دور کرنے کے لیے توبہ ہے، توبہ کا صابن ہے. تو جس طرح کپڑے پہنے ہی چھوڑے ہیں تو وہی مت چھوڑو. ہاں اس کی احتیاط کرو کپڑے میلے نہ ہو، ایسے یہاں بھی احتیاط کرو گناہ نہ ہو. لیکن اگر گناہ ہو جائے تو جیسے جسمانی کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، جسم میلا ہو جاتا ہے، صابن سے صاف کیا جاتا ہے، ایسے ہی جناب توبہ سے بھی گناہوں کی میل کچھ صاف ہوتی ہے، جیسا کرتے رہو. تو توبہ ہر حال میں مفید ہے. توبہ کا یہ مطلب کہیں نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ کر لی تو آئندہ کبھی گناہ نہ ہو بالکل بھی، ورنہ توبہ ٹوٹ جائے گی، ایسا نہیں. توبہ سے جو گناہ معاف ہوتے تو وہ تو ہو گئے، اب اگر آئندہ ہوں گے تو پھر توبہ سے معاف ہو جائیں گے. روزے سے کپڑے، بھیا کوشش کرو کپڑے میلے نہ ہو، میلے ہو جائیں تو پھر دھو لو، پھر پہن لو، پھر میل ہو جائیں پھر دھو لو، پھر پہن لو، تو اسی طرح چلتے رہو. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ گناہ کرو مت، لیکن اگر غلطی سے ہو جائے تو مایوس نہ ہو اور یہ نہ سمجھیں گے توبہ بیکار. اس طرح سے توبہ کرتے رہیں اور توبہ کو بھی اپنا معمول بنا لیں، جیسے نماز پڑھنے کا معمول ہے اور تلاوت کا معمول ہے، ذکر کا معمول ہے، توبہ کو معمول بنائے رکھیں. ایک بزرگ نے بڑی پیاری مثال دی توبہ کی، توبہ کے سلسلے میں بڑی پیاری مثال عطا بیان فرمائی. یہ ٹیپ ریکارڈر ہے، اگر اس کے اندر غلط باتیں بھری ہوئی ہوں، مثلا گانے اس میں بھرے ہوئے ہوں، جھوٹی سچی باتیں اس کے اندر بھر رکھی ہیں. اس کے اندر آپ سب ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے اوپر دوبارہ کوئی دوسری چیز بھر لو تو پہلے والی ختم ہو جاتی, دوسری سنائی دیتی. سماج جس نے اس میں غلط غلط باتیں بھر رکھی ہیں, گانے وانے بھرے ہوئے ہیں, اس کے بعد پھر اس پر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پڑھنا شروع کر دے اور اس کو بھر دے تو جب کھولیں گے تو کیا سنائی دے گا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یہ سنائی دے گا, وہ جو گانے بھرے ہوئے تو غائب ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں یہ توبہ کہ جب تم گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو گے اور سچی توبہ کر لو گے تو پھر مرنے کے بعد وہ توبہ ہی سامنے آئے گی, گناہ مٹ چکے ہوں گے. تو اگر کوئی 60 سال کے بعد توبہ کر لے, کوئی 40 سال کے بعد توبہ کر لے, کوئی 20 سال کے بعد توبہ کر لے, یا جو روزانہ توبہ کرتا رہے اور اسی طرح اس کی موت آ گئی, تو جب موت آ گئی تو موت سے پہلے انہوں نے توبہ کی ہوگی, اس توبہ سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے. تو کتنی مفید چیز ہے توبہ. اس لیے بھائی موجودہ حالات میں ہم سب کو جہاں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے اور جہاں اس خانہ جنگی کے دور ہونے کی دعا کرنی چاہیے, وہاں ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کی بھی کوشش کرنی چاہیے, اس کے لیے احترام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللهم ارحم لا تحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا تحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم استر عوراتنا وامن ذواتنا. اللهم استر عوراتنا وامن ذواتنا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب القبر. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب القبر. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريض الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اهلك اعداءك اعداء المسلمين. اللهم اهلك اعداءك اعداء المسلمين. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم خرب بنيانهم. اللهم خالد بين كلمتهم. اللهم خالد بين كلمتهم. وانزل عليهم رزقك وعذابك. وانزل عليهم رزقك وعذابك. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. 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 وانزل بهم باسك الذي لا ترد عنكم المجرمين. اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا. اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يجزى عليك.
انه لا يعز من عاديه ولا يذل من واليه تبارك ربنا وتعالي. نستغفرك ونتوب اليك، نستغفرك ونتوب اليك، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اصلحهم واصلح ذات بينهم، اصلحهم واصلح ذات بينهم، والف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الايمان والحكمه، وثبتهم على مله رسولك، واوزعهم ان يشكروا نعمتك التي انعمت عليهم، وان يؤمنوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، الى ان سبحانك لا اله غيرك، يا ارحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حكم، يا رجال الاكرام، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ گناہوں کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ گناہوں کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور سچے توبہ کی توفیق عطا فرما، اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ کامل و خالص ایمان کی فرما، یا اللہ ہمارے سارے کاموں کا انجام بخیر فرما، یا اللہ ہمارے سارے کاموں کا انجام بخیر فرما، یا اللہ ہمارے سارے بیماریوں کو دور فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما، ہم سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما، یا اللہ ہمارے اس ملک سے خانہ جنگی کو دور فرما، یا اللہ ہمارے اس ملک سے خانہ جنگی دور فرما، مکمل و دائمی امن قائم فرما، جو مسلمان بے گھر ہو گئے یا اللہ ان کی تمام ضروریات کا انتظام فرما، یا اللہ غیر سے ان کی ضروریات کا انتظام فرما، اور ان کے علاقوں میں امن و امان قائم فرما، اور خوش اسلوبی کے ساتھ عافیت سے اپنے گھروں کو جانا اور آباد ہونا نصیب فرما، اپنے گھروں کو جانا آباد ہونا نصیب فرما، ہمارے ملک میں حکومت صالحہ قائم فرما، حکومت عادلہ قائم فرما، ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، جتنے احباب نے دعاؤں کے واسطے گائے سب کی نیک مرادیں پوری فرما، یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين.